عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، معلوم رہنا چاہیے کہ وہ دو ہجرتیں کی تھیں، حبشہ کی ہجرت میں بھی، اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے تین ہجرتیں کی تھیں. ہم نے ان کے حالات میں تفصیل سے بیان کیا ہے، وہ ان خوش نصیب اور اللہ کے مقرب بندوں میں سے تھے جن پہ اللہ نے تین ہجرتوں کی سعی ڈالی تاکہ اللہ کے ہاں قرب میں اور اللہ کے ہاں جنت میں ان کے درجات بلند ہوں اور وہ اس امت کے قائدین میں سے اٹھائے جائیں. تین ہجرتیں کی تھی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ. وہ خود کہتے ہیں کہ جب آخری ہجرت ان کی حبشہ سے مدینہ منورہ ہوئی تو حبشہ میں رہنے والے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کچھ بدر سے پہلے آ گئے تھے، یہ بھی ان میں شامل تھے رضی اللہ عنہ. سلام پیش کیا تھا، جواب نہیں ملا. فرماتے ہیں میرے دل میں بہت وسوسے آنے لگے کہ میرا شاید فلاں گناہ فلاں گناہ فلاں گناہ. سلام پھیر کے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ عبداللہ، اب اللہ تعالی نے نماز میں گفتگو سے منع فرما دیا. تیسری مثال بھی دے دیتے ہیں، تو یہ حدیث ہوئی، سنت تو نہ ہوئی نا. معاویہ بن حکم سلمی رضی اللہ عنہ کے حالات دیکھ لینا اسماء الرجال کی کتابوں میں، اس میں آیا ہے کہ ایک آدمی کو نماز میں چھینک آ گئی. ویسے معاویہ رضی اللہ عنہ نے، یہ معاویہ بن ابی سفیان نہیں ہے، یہ معاویہ بن حکم رضی اللہ عنہ، انہوں نے اس کو چھینک کا گویا کہ جواب دیا اور کہا کہ یرحمک اللہ. جو ان کے ساتھ دوسرے صحابی رضی اللہ عنہ تھے، انہوں نے ان کی ران پر ہاتھ مارا نماز میں. تو معاویہ بن حکم سلمی رضی اللہ عنہ نے برا منایا، فرمایا میں اس کو دعا دے رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تم پہ رحم کرے اور تم مجھے منع کر رہے ہو، نماز پوری ہو گئی. حضرت رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چیز سن رہے تھے اور سمجھ گئے. ارشاد فرمایا کہ دیکھو معاویہ، انا حاضر صلاۃ، یہ جو نماز ہے نا، اس میں من کلام الناس، لوگوں جیسی باتیں کرنا، ایک دوسرے سے باتیں کرنا، یہ ٹھیک نہیں ہے، منع کر دیا گیا ہے، روک دیا گیا ہے. انما ہی تسبیح، اور نماز جو ہے، اب یہ چار چیزوں کا نام ہے، تسبیح کا، جیسے ہم پڑھتے ہیں نا سبحانک اللہم و بحمدک، اس کا ارشاد فرمایا. تکبیر، دوسری چیز تکبیر ہے، ایک حرکت سے دوسری حرکت کی طرف منتقل ہونا. والتحمید، اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنا ہے، جیسے ہم الحمدللہ رب العالمین وغیرہ. وقراءت القرآن، اور قرآن کریم کے قراءت ہے. یہ چار چیزیں ہیں اب نماز میں. اب حدیث کو دیکھو، اس میں سلام کا جواب بھی آ گیا، حدیث شریف کو دیکھو تو اس میں چھینک کا جواب بھی آ گیا، حدیث شریف کو دیکھو تو اس میں ساری چیزیں آ گئی. حدیث ہے یار، سنت نہیں ہے. پہلی قسم کی احادیث جو افتراقی ہیں، یہ بات ہم نے. دوسری قسم کی احادیث پہ آ جاتے ہیں. اس لیے بچوں، جس کو افتراقی احادیث کا نہیں علم نا، مہربانی کر کے کوئی اور جو مرضی کرے، جو مرضی، یہ نہ کرے، مہربانی کرے اس میں دخل نہ دے. اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ جہاں بھی جاتے تھے، پرانے زمانے سے، خلافت راشدہ بھی کہوں تو حرج نہ ہوگا رضی اللہ عنہم، یہ ہوتا تھا کہ اہل علم کو بلاتے تھے، ان سے گفتگو کرتے تھے، اپنے علم کا اظہار کرتے تھے اخلاص کے ساتھ، یا پھر ان سے سنتے تھے، یہ چیز چلی آتی تھی. اورنگزیب رحمت اللہ بھی جہاں بھی جاتے تھے تو وہاں کے اہل علم سے، اہل تصوف سے ملاقات ہوتی تھی، بلا لیتے تھے، خود خدمت میں تشریف لے جاتے تھے. ایک آدمی نے بڑی تعریف کی فوجی نے کہ ہمارے شیخ ایسے اور ایسے اور ایسے اور ایسے. اورنگزیب تو سب جانتے تھے اپنے خاندان کو، تاریخ کو، فوجی کی تعریف سے بہت متاثر ہوئے اور فرمایا آپ کے شیخ سے ملنا چاہتے ہیں. تو انہوں نے کہا حضرت تو کہیں آتے نہیں، آپ کو ہی جانا پڑے گا. انہوں نے کہا چلو آج رات چلتے ہیں. چلے گئے. تو اس نے استقبال بھی کیا اور کہا کہ حاکم وقت تشریف لائے ہیں، کیا کہنے، یہ آیا ہے حدیث میں، یہ قرآن میں آیا ہے، یہ آپ کی فضیلت ہے. تو آپ کے والد صاحب جو تھے نا ہمایوں، انہوں نے اپنے بیٹے بابر کو یہ باتیں بتائی تھیں اور یہ بھی آپ کے علم میں رہنی چاہیے. اور جب بابر بادشاہ کا انتقال ہوا تو انہوں نے سلطنت آپ کے پردادا شاہ جہان کو عنایت فرمائی تھی. تو وہ تحریر آپ نے پڑھی تو اورنگزیب رحمت اللہ نے فرمایا نہیں. تو کہا وہ تو پڑھنی چاہیے، بہت نصیحتیں کی. جب اٹھ کے چلے گئے، چلنے لگے اور رخصتی ہو گئی تو اورنگزیب رحمت اللہ علیہ اس پہ معمول خاموشی سے چلے جا رہے تھے. فوجی اس انتظار میں تھا کہ کہیں یہ تعریف کریں میرے شیخ کی. اب اورنگزیب سمجھ گئے کہ میرے والد کون اور دادا کون اور شاہ جہان اور بابر کا کیا تعلق اور بابر نے شاہ جہان سے کیا کہا تھا. اس بیچارے کو کچھ علم نہیں، محض لبادہ اوڑھ رکھا ہے تصوف کا اور صوفیوں کا. تو فوجی کو جو سوجی تو اس نے کہا کہ حضرت ارشاد فرمائیے، دیکھا آپ نے کتنا کتاب و سنت میں دخل ہے ان کو، قرآن سمجھنے میں، تفسیر میں، حدیث میں. کوئی علم ایسا نہیں ہے جہاں ہمارے حضرت کا دخل نہ ہو. تو اتنا کچھ خدا نے اس عمر میں دیا. تو اورنگزیب رحمت اللہ علیہ مسکرائے اور فرمایا کہ در تاریخ ہم مدخل دارت، اور تاریخ کا تو کہنا آپ بھول ہی گئے کہ ہمارے خاندان کی تاریخ جتنی اچھی انہیں معلوم ہے کسی کو معلوم نہیں. اس میں بھی ماشاءاللہ اپنے وقت کے امام. یہی ہوتا ہے کہ بچوں یہ جو پہلی چیز ہے نا حدیث کے ناسخ اور منسوخ کا علم، یہ جس شخص کو نہ آتا ہو نا در علم حدیث ہم مدخل دارت، اس کو یہی کہنا چاہیے. دوسری قسم کی احادیث جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہیں، بھئی امت اس پہ عمل نہیں کر سکتی، بہت بڑی چیز ہے. یہ دوسری قسم کی جو احادیث ہیں کہ امت اس پر عمل نہیں کر سکتی، وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہیں، یہ حدیث کا موضوع ہے. اور اس پہ ہمارے استاد حضرت امام عبدالرشید صاحب نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کے بھی جو استاد تھے، ہمارے حضرت امام ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے جو استاد تھے، علامہ حیدر حسن خان صاحب ٹونکی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا پورا رسالہ تمہیں مل جائے گا، حجیت العمل المتوال. یہ حجیت عمل پہ انہوں نے پورا ایک رسالہ لکھا ہے کہ عمل کے پیچھے جو دلائل ہیں، ان دلائل میں احادیث میں کیا آیا ہے، کس دلیل کی بنیاد پر عمل کیا جاتا ہے، حدیث پہ عمل کرنے کی کیا شرائط ہوتی ہیں. مولانا حیدر حسن خان صاحب رحمۃ اللہ نے پورا رسالہ لکھا ہے. اور یہ رسالہ حضرت کے ہاں مولانا حیدر حسن خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ٹونکی ان کے اپنے قلم مبارک سے یہ رسالہ لکھا ہوا کراچی میں، ابن ماجہ جب حضرت رحمۃ اللہ سے پڑھ رہے تھے تو اس وقت حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں ہی دیکھا تھا، پھر اس کی فوٹو کاپی بھی لے لی تھی. اب خیال نہیں کہ یہاں کے ذخیرے میں موجود ہے یا نہیں، لیکن وہ رسالہ وہیں پڑھا تھا. اس رسالے کو اگر اب بھی دیکھنا ہو ہمارے ہاں کے جو مخطوطہ تھا اس کے علاوہ تو ایک کتاب ہے الامام ابن ماجہ وہ کتاب السنن، تو سنن پہ جو کتاب لکھی ہے حضرت عبد الرشید صاحب نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے، اس پر اعتنا کیا ہے عبد الفتاح ابو غدہ نے. عبد الفتاح ابو غدہ آخری دور کے بڑے اونچے محدثین میں سے تھے، ہم نے حدیث شریف کی سماعت ان سے کی. 1417 ہجری میں سعودیہ میں ریاض میں حضرت کا انتقال ہوا. ان کی جو کتاب اعتنا کے ساتھ الرحیم اکیڈمی کراچی میں چھپی ہے، الامام ابن ماجہ و کتابہ السنن، اس میں وہ رسالہ انہوں نے حاشیے میں چھاپ دیا، وہاں دیکھ لینا. وہ بڑے کام کی کتاب ہے، بہت کام کی کتاب ہے. مولانا حیدر حسن خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے علم کا تو نہیں کہتے، یہ تو ان کے علم کی زکات ہوگی یہ رسالہ، وہ اتنے صاحب علم تھے، لیکن نچوڑ دیا ہے انہوں نے اپنے مطالعے اور علم کو اس میں. اس میں وہ روایت لائے ہیں، ولما فتح العراق، جب عراق فتح ہوا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں، اور وہاں عراقی لوگ اسلام میں داخل ہوئے، ارسل عمر رضی اللہ عنہ عبداللہ ابن مسعود، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے عراق والوں کی طرف ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو بھیجا، لِيُعَلِّمَهُمُ الْإِسْلَامَ وَسُنَّتَ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تک انہیں اسلام کی اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دیں. یہ اگر حدیث حجت نہ ہوتی، سنت اس کا طریقہ حجت نہ ہوتا حدیث میں، تو کوئی یہ لکھتا کہ سنت کی تعلیم کے لیے سیدنا عمر نے اہل کوفہ کے لیے استاد مقرر کیا ابن مسعود کو رضی اللہ عنہ. اس لیے کچھ احادیث ایسی ہیں، یہ دوسری قسم بیان کر رہے ہیں، جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مختص ہیں. بالکل پہلا قرن ہے، اسلام ابھی آیا ہی ہے. حضرت رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہونے والے صحابہ، ان کے شاگرد تابعین رضی اللہ عنہم، اور حدیثوں کو پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، روایت بیان کرتے ہیں، اور جب عمل کا وقت آتا ہے تو اس پہ عمل نہیں کرتے، کہتے ہیں نا اس پہ عمل نہیں کرنا. مثال دوں، یہ وہ احادیث ہیں جن کو ہم کہتے ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے، اس میں کوئی امت میں دخل نہیں دے سکتا. آپ کے ذہن میں آ گئی ہوگی کہ متعدد شادیاں کرنا یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے، جو اللہ نے خود کا خالصۃ لک، آپ نکاح کر لیں فلاں سے فلاں سے فلاں سے، اللتی حاجر نماک، جو خواتین ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ حاضر ہوئی ہیں، کوئی عورت خود آ کے آپ سے خواہش کا اظہار کرے نکاح کا، ام وحبت تفصال النبی او اراد النبی یستن کے ہا، یا آپ کا اپنا ارادہ کسی خاتون کے متعلق ہو کہ میں اس سے شادی کر لوں، خالص تعلق، صرف اور صرف آپ کو ہم یہ چھوٹ رعایت دے رہے ہیں، من دون المومنین، آپ کی امت کا کوئی حق اس میں نہیں. ٹھوک بجا کے فرما دیا کہ خالص تعلق، صرف آپ کا حق. آیا ہوگا نا ذہن میں، یہ دیکھو یہ دوسری قسم کی احادیث. اس کی ایک اور مثال دوں، ترمذی میں آیا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر عصر کو مدینہ منورہ میں جمع کیا، اکٹھی پڑھ لی، مغرب عشاء بھی اکٹھی پڑھ لی، من غیر خوف ولا مطر، نہ تو خوف تھا کوئی کہ دشمن حملہ آور ہے، جنگ ہو رہی ہے، اور نہ ہی بارش کا ڈر تھا. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری نمازیں اکٹھی ادا فرما لی، فجر الگ، ظہر عصر اکٹھے، اور مغرب عشاء اکٹھے. تیسری مثال بھی دوں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مرض وفات میں تشریف لائے نا، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو حکم دیا تھا کہ لوگوں کو نماز پڑھاؤ، سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ امامت کر رہے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ تشریف لے آئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پہلو میں کھڑے ہو گئے، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کھڑے تھے، امامت فرما رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں تشریف فرما ہوئے بیٹھ کے، لوگ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی امامت کو دیکھ رہے ہیں اور ابوبکر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے ہیں، تو سمجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں فرض نماز میں، ابوبکر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے ہیں، تو ابوبکر رضی اللہ عنہ نماز کے قیام کے فرض میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ قریب ہیں شریعت میں، اور جو پیچھے لوگ کھڑے ہیں وہ بالواسطہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنے والے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹھنا اور امام کا کھڑا ہونا کسی نے کبھی اس حدیث پہ عمل نہیں کیا، نہ صحابہ نے نہ تابعین رضی اللہ عنہم نے، کہ ایک امام بیٹھا ہوا ہے دوسرا امام کھڑا ہوا ہے اور پیچھے تیسرے صفیں بنی ہوئی ہیں لوگوں کی، یہ کبھی بھی نہیں اسلام پہ عمل کیا گیا، یہ حدیث ضرور ہے سنت نہیں. حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں جب کھڑے ہوتے تھے قومہ میں، تو حنفیہ کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سرے سے ثابت ہی نہیں ہے کہ رکوع سے کھڑے ہوئے ہوں، اور سجدے میں جانے سے پہلے بائیں ہاتھ پر دائیں ہاتھ کو رکھا ہو، وہ کہتے ہیں ہمارے نزدیک ثابت ہی نہیں ہے. تو جب ثابت نہیں ہے تو کوئی عمل کیوں کرے گا؟ ایک اور حدیث سنو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ما ادرکتم الصلاۃ فصلوا، نماز میں امام کے پیچھے جتنا حصہ تمہیں ملے وہ پڑھ لینا، اور جو حصہ نہ ملے ایک رکعت دو رکعت جتنی بھی اس کی قضا کر لینا. اب دیکھو ایک آدمی امام سے آ کے نماز میں ملتا ہے رکوع میں، اس کے بعد دو سجدے ہیں تشاہد ہے، یہ وہ کیوں پڑھ رہا ہے؟ رکعت تو مل گئی تھی نا. جو امام کے ساتھ اس نے نماز پڑھی ہو گئی نا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا تھا کہ جو تمہیں مل جائے اسے پڑھ لینا، ایک رکعت مل گئی تھی اسے تو باقی کیوں پڑھ رہا ہے؟ اسی لیے اسلاف جو تھے وہ روایت بیان کرتے تھے اور عمل اس کے خلاف کرتے تھے. یہ جب ایک کچے آدمی میں آتا ہے نا تو وہ حدیث سے پھر جاتا ہے، گمراہ ہو جاتا ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اساتذہ کی تشریحات کے بغیر خود ہی حدیث کے ترجمے اردو کتابیں بیٹھ کے پڑھنا اور اپنے اپنے پاس سے مسائل بیان کرنا ہے، یہ سراسر گمراہی ہے، نرے گمراہ ہو جاتے پکے. حدیث بھی یار یہ حدیث تمہیں پتا بھی ہے کہ کوئی ناسخ اور منسوخ بھی ہے، تمہیں کیسے پتا چلا ہے؟ ایک واقعہ چھوٹا سا عرض کرتا ہوں، شاید بچوں تمہیں اس سے عبرت حاصل. بڑے جلیل القدر صحابی رضی اللہ عنہ، بڑی محبت اور تعلق ہم لوگوں کو ان سے. سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہا کا رشتہ بھیجا تھا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادی صاحبہ کا نکاح مجھ سے کر دیں. سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا آئندہ اس قسم کی بات میرے پاس پہنچی نا میں تمہیں آگ میں جلا دوں گا. کیوں؟ اس لیے کہ جنہوں نے رشتہ بھیجا تھا ان کے خیال میں یہ نہیں رہا کہ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں امت کی مائیں ہیں، امت میں سے کسی کا حق نہیں بنتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے نکاح کرے. اس سے بڑی کیا دلیل؟ سمجھے؟ اس لیے صحابہ رضی اللہ عنہ، تابعین، صحیح روایات، سب کچھ صحیح، لیکن کبھی بھی نہیں ہوتا کہ ان پہ عمل کر. وہ کہتے ہیں حدیث پہ عمل نہیں کرنا، سنت پہ عمل کرنا ہے. ہماری حماقت بھی اس باب میں سن لو. ایک مرتبہ مولانا عبد الرشید صاحب نعمانی رحمت اللہ علیہ تشریف لائے تھے لاہور، سید نفیس شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ تھے ان کے ہاں، وہ رمضان کا آخری عشرہ بھی گزارتے تھے اور چھٹیاں بھی حضرت کے ہاں کبھی کبھی تشریف لاتے تھے. وہاں ظاہر ہے کہ طالب علمی کا زمانہ ان نزاکتوں کو کہاں سمجھ سکتے تھے، وہ اب بھی نہیں ہے. غلطی سے یہ کہہ دیا کہ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے تاریخ صغیر لکھی ہے، جناب والا کے مطالعے میں رہی ہوگی. فرمایا ہاں ہاں کئی مرتبہ دیکھی ہے. تو لہجے سے اندازہ ہوا کہ وہ تاریخ صغیر جو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی ہے، اس سے کوئی نہ کوئی شکایت ضرور ہے جو اس لہجے میں فرمایا. عرض کیا اس میں کہ وہ حضرت حمیدی جو ہیں، یہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے استاد ہیں. انہوں نے جو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے متعلق ان کے ذکر کیا ہے، تو اس سے کیا یہ ثابت نہیں ہوتا کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سنت اور حدیث میں فرق کرتے تھے اور کتنے محتاط تھے؟ اپنی طرف سے گویا ہم نے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی شان کے لیے یہ بات سمجھنی چاہیے. بات پوری نہیں ہوئی تھی کہ چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا. فرمایا جی ہاں، بخاری اور حمیدی اس درجے تک پہنچ گئے تھے کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ پہ تنقید کرتے. یہ روایت لکھی ہے نا بخاری نے، کون اسے مان سکتا ہے؟ ابو حنیفہ، یہ حضرت رحمت اللہ کے الفاظ سے فرمایا، ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ حضرت امام تو حدیث صحیح ہونے کے باوجود سنت کو ڈھونڈتے تھے. کہاں ایک حجام امام ابو حنیفہ رحمت اللہ کو تلقین کرے گا اور سکھائے گا کہ سنت کیا اور حدیث کیا؟ بہت ناراض ہوں. حمیدی کہتے تھے، حمیدی اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ وغیرہ، انہیں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے کچھ غلط فہمیاں تھیں. سارے ہی چلے گئے، اللہ کے قرب میں پہنچ گئے، سب لوگ دین کی خدمت کرنے والے تھے رضی اللہ عنہ، لیکن کچھ شکایات جیسے ہو جاتا ہے معاصرت، کہ معاصرت منافرت کا سبب بن جایا کرتی. حمیدی کہتے تھے کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ مکہ مکرمہ میں جب حاضر ہوئے تو ارشاد فرماتے تھے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تین سنتیں ایک نائی سے سیکھی، حجام سے. جب حج پورا ہو گیا تو میں جا کے بیٹھ گیا کہ میرے بال کاٹ دو، تو اس نے بیٹھنے پہ پہلی بات مجھے یہ کہی کہ قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھو. حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بال کٹاتے ہوئے قبلے کی طرف منہ کرتے تھے، تو میں چونکہ قبلے سے ہٹا ہوا تھا لہذا اس نائی نے میری اصلاح کر دی، ایک سنت سکھائی. دوسرے میں نے سر آگے کیا تو الٹی سائڈ، لیفٹ سائڈ، تو اس نے کہا بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں طرف سے بال کٹوائے تھے اور سر کا دایاں حصہ آگے کرو، تو دوسری سنت مجھے وہاں معلوم ہوئی. اور میں نے جب سر بلند کیا کہ میرے سارے بال مونڈ دے، تو وہ سر سے نیچے جو کلمیں بنتی ہیں جہاں پر ہڈی آتی ہے، اس ہڈی سے ہڈی تک پہنچ کے اس نے چھوڑ دیا اور اسے کہا ابو حنیفہ سر کے منڈانے میں سارے بال اتروانے میں سنت یہ ہے کہ جو ہڈی ہے اس سے اوپر کے بال کاٹے جائیں، ہڈی سے پھر داڑھی کی حد شروع ہو جاتی ہے. اس پہ حمیدی نے تبصرہ کیا، یہ امام بخاری نے نقل کیا ہے ولی عزو باللہ، فرجل وہ آدمی لیس عندہ سنن عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا اصحابہ، جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روز مرہ کی سنتیں معلوم نہ ہوں اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے جو مناسک حج وغیرہ میں ہوتے ہیں یہ روز مرہ کی سنتیں نہیں پتہ تھیں. کیف یقلد فی احکام اللہ فی المواریث والفرائض والزکاۃ والصلاتی و امور الاسلام. اس شخص کی، ابو حنیفہ کی، کیسے پیروی کی جا سکتی ہے جو اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نہیں جانتا تھا؟ اور تم کہتے ہو کہ ہم اس کے فتوے مان لیں وراثت کے باب میں، شریعت نے جو احکامات فرض کیے ہیں ان کے باب میں، زکوٰۃ میں اور اسلام کے باقی علوم میں ہم ابو حنیفہ کی بات مان لیں جسے اتنا تک نہیں پتا تھا کہ بال کیسے منڈاتے ہیں اور حج کے عمرے کے آخر پر سر کے بال کیسے اتروائے جاتے ہیں، کیسے بیٹھتے ہیں، اتنی اتنی چھوٹی چیزیں روز مرہ کی تو اسے معلوم نہیں تھی. تم کہتے ہو ہم اسلام میں حنفی ہو جائیں اور ابو حنیفہ کی پیروی کریں. اس لیے بہت ناراض ہوئے وہ، اسی وجہ سے کہ پوچھنے والے کوئی عقل نہیں تھی، وہ اب بھی نہیں ہے، کہ احادیث سنت دونوں میں فرق ہوتا ہے. اب خیال آتا ہے کہ خود حمیدی رحمت اللہ علیہ جو تھے، ابو نعیم نے حلیت الاولیاء میں یہ بات نقل کی ہے کہ حمیدی رحمت اللہ علیہ کے ایک وراق تھے اور انہوں نے کہا کہ بھئی یہ جو عراقی ہیں نا، یعنی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ وغیرہ وغیرہ، یہ کوفہ کے جو ہیں، بڑا جی چاہتا ہے کہ ہم ان کے مسائل پہ تنقید کریں لیکن سمجھ نہیں آتی کہ تقلید ان کی رد کیسے کی جائے. حتیٰ کہ امام شافعی رحمت اللہ جب آئے ہیں تو انہوں نے سکھایا کہ حنفیوں پر رد کیسے کرو. اور پھر حمیدی نے کہا کہ میں نے امام شافعی رحمت اللہ علیہ سے ملاقات کی بصرہ میں، ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور حدیث میں انہوں نے مجھ سے فائدہ اٹھایا اور فقہ کے مسائل میں نے ان سے سیکھے. تو جو شخص خود فقہ کے مسائل امام شافعی سے سیکھ رہا ہو، اس کا کیا حق ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق کچھ کہے؟ یہ اس لیے مثال نہیں دی کہ ان حضرات کے باہمی اختلافات اور ان چیزوں کا ذکر کیا جائے، یہ اس لیے بچوں مثال دی ہے کہ تم اس بات کو جانو کہ ناقص علم کتنا خراب کرتا ہے انسان. وہ احادیث جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہیں ان میں دخل نہیں دیا جا سکتا. نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بغیر کسی حد کے اللہ نے رکھا ہے. یہ جتنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں پر اعتراض کرتے ہیں نا، وہ سرے سے خدائی کو تو نہیں مانتے، پہلے خدا ہے یا نہیں ہے یہ تو طے کرو نا یار، آگے چلیں گے پھر. اگر تم مان جاؤ کہ اللہ ہے، پھر تمہیں ماننا پڑے گا کہ نبوت بھی ہے، پھر نبوت کے بعد یہ بھی ماننا پڑے گا کہ نبی اللہ کے احکامات پر عمل کرتا ہے اور اللہ نے جو اسے رعایتیں دی ہیں ان سے فائدہ اٹھاتا ہے. اتنی چیزیں جب مانو گے تو پھر باری آئے گی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح میں کوئی حد بندی اپنے لیے نہیں رکھی، اس لیے کہ خدا نے صاف بتا دیا کہ خالصت اللہ من دون المومنین، ہم آپ کو چھوٹ دیتے ہیں، رعایت دیتے ہیں، آپ جتنے مرضی نکاح کر لیں، آپ کی امت کا کوئی حق نہیں بنتا چار سے زیادہ پہ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی چیزوں کو ماننے سے پہلے یہ بھی تو پھر ماننا پڑے گا نا کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، کیونکہ کسی کو موبائل فون پہ تو خدا نے ولیعوذ باللہ کہا نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح میں کوئی قید نہیں، وہی آئی ہے نا، وہی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ آئی ہے. تو جو ملحد خدا کو ہی نہیں مانتا، جو ملحد قرآن کو اللہ کی کتاب کو نہیں مانتا، جو ملحد نبوت کو ہی نہیں مانتا، اسے کیا حق پہنچتا ہے کہ اعتراض کرے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شادیاں کی نہیں کی، حدود متعین تھی نہیں متعین تھی، تم تو سرے سے بھیا مسلمان ہی نہیں ہو. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے نزدیک تو ان کے خواب بھی اللہ کا حکم ہوتا ہے، کبھی غور کرنا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے قصے پہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں. تو بیٹا کتنا یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی, سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. اسماعیل علیہ السلام کا جواب سنو, باپ خواب دیکھ رہا ہے, بیان کر رہا ہے, بیٹا اس پہ اپنی گزارش خدمت میں پیش کر رہا ہے اور کہتا ہے کہ یا ابت فعل ما تؤمر, والد آپ وہ کام کر گزریے جس کا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے. باپ کے خواب کو اللہ کا حکم بتا رہا ہے, امر کا لفظ استعمال ہوا ہے. اتنی شرافت ہے, اتنا تعلق ہے, شریعت کے درجات کو اتنا سمجھنے والا ہے کہ یہ نہیں کہا کہ والد آپ اپنے خواب کی تعبیر حاصل کر لیجیے, کہا والد جو کچھ حکم ملا ہے. وہ جانتا تھا کہ باپ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہیں اور ان کا خواب بھی اللہ کا امر ہے, سلام اللہ علیہ وسلم. تو جو اپنے والد اللہ کے نبی علیہ السلام ان کے خواب کو بھی امر الہی سمجھتا ہے, وہ نبوت کو صحیح طور سے جانتا ہے کہ یہ کیا چیز. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خواب تھے یہ بھی تو اللہ ہی کی طرف سے تھے, یہ دوسری قسم ہو گئی. کہ تین قسم کی احادیث ہیں جو سنت نہیں ہے اور حدیث ہے, وہ احادیث جو منسوخ ہو گئیں, وہ احادیث جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہیں, حدیثیں ہیں, سنت نہیں ہے. اور تیسری قسم, اس کو بھی یاد رکھنا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلحت سے کوئی بات فرما دی ہے, کوئی عمل کیا تو وہ حدیث ہے مگر سنت نہیں ہے. مصلحت ایسی تھی کہ اس وقت یہ فرمانا ہی تھا. صحیح بخاری میں آتا ہے, حضرت مثال دیتے تھے مفتی صحیح صاحب پالن پوری رحمہ اللہ, اتنی بڑی ہستی تھی. اب بھی ذکر آتا ہے تو دل پہ چوٹ لگتی ہے, جیسے حادثہ آج ابھی پیش آیا. اللہ تعالیٰ اس امت میں کثرت سے ایسے فقیہ اور ایسے جاندار اور مضبوط علماء پیدا فرمائے. یہی رونا ہے کہ اب وہ فقاہت جن کا منصب تھا وہ نہیں پیدا ہو. امام بخاری رحمت اللہ نے باب باندھا ہے کہ مغرب کی نماز فرض سے پہلے نفل پڑھنا. دو مرتبہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا کہ نفل پڑھا کرو مغرب کے فرائض سے پہلے. تیسری مرتبہ کی جب بات آئی تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو لمن شاء, مغرب سے پہلے کوئی رکعتیں پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے. راوی کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چاہے سو پڑھ لے. اس لیے یہ فقرہ ارشاد فرمایا کہ لوگ آزادی کے ساتھ نفل پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھیں, لیکن اس کو سنت نہ سمجھیں. کراہیت ان یتخذہا الناس سنۃ, اس ڈر سے, اس بات کو ناپسند کرتے ہوئے کہ لوگ اسے میری سنت سمجھ کے مغرب کے فرائض سے پہلے نفل پڑھنے لگیں, یہ نہ کرنا کہ یہ سنت ہے, باقی جس کا جی چاہے. یہی وہ چیز ہے جو حنفیہ کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں جب مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا اور سورج ڈوب گیا تو اب نماز نفل کے لیے اور فرض کے لیے وقت مباح ہو گیا, اباحت کے دائرے میں آ گیا. پہلے اباحت سے خارج کراہت تھی, اب اباحت اور مباح ہو گیا, اب جی چاہے نفل پڑھو اور جی چاہے تو سیدھے سیدھے فرض پڑھو. مگر وہ جو تم نفل پڑھو گے لمن شاہ, جس کا جی چاہے پڑھے, یہ کوئی فرض نہیں ہو گیا. اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جو ہیں وہ بعض لوگ نفل پڑھ لیتے تھے بعض نہیں پڑھتے تھے. اب اگر کوئی آدمی فرض کر لیجئے کہ رمضان میں افطار کے وقت نفل پڑھتا ہے, افطار ہو گیا, معلوم ہوا کہ مسجد میں نماز 15 منٹ بعد ہوتی ہے, تو افطار کر کے نفل پڑھ لیے, بس ٹھیک ہے, اچھا کیا, ثواب ملے گا. اور کوئی کہے کہ رمضان کے علاوہ بھی ہمیشہ ہی نفل پڑھ لیے جائیں اور ہمیشہ ہی 15 منٹ کا وقفہ ہو جائے, یہ سارے اسلام آباد کی مساجد یہ سب بدعتی ہو گئی اس مسئلے میں کہ نماز اذان ہوگی اس کے 5 منٹ بعد. کیوں بھائی 5 منٹ بعد؟ جیسے پہلے مسلمان کرتے تھے ویسے تم نئے مسلمان ہوئے. ہر مسلمان ایسے ہی کرتا تھا نا کہ مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا, اذان ہوئی, مسجد چلے گئے, گھڑی دیکھ لیتے تھے کہ آج اتنے بج کے اتنے منٹ پہ غروب ہے اور 1-2-4 منٹ کے بعد اذان ہو جائے گی تو اٹھ کے جانا ہے, وضو کا اہتمام کر لیتے تھے غروب کے قریب. اب یہ نئی تعلیم آئی ہے اور نئی فیملیز نے جنم لیا ہے کہ مولوی صاحب فرض نماز اذان اس کے درمیان 5 منٹ کا وقفہ ہو, 10 منٹ کا وقفہ ہو, اپنی بھی نماز مکروہ کرتے ہیں اور دوسروں کو. یہ سب بدعت ہے. شریعت میں مغرب کی نماز میں جلدی مطلوب ہے اور فجر کی نماز میں تاخیر مطلوب ہے. کل کو نیا اجتہاد بھی گمراہی کا کر لینا کہ جوں ہی فجر صبح سادی کو فوراً اٹھ کے فجر پڑھ لی جائے. فجر کی نماز میں تاخیر مطلوب ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ فرض نماز تم فجر کی طلوع سے پہلے, طلوع آفتاب سے جتنا پہلے جس میں نماز ہو جائے پڑھو گے تمہیں زیادہ ثواب ملے گا. اب کل کو ایک فرقہ اور اسلام آباد میں اٹھے کہے جی فجر بس ہو جانی چاہیے فوراً اذان کے بعد, اور مغرب میں ڈوب جائے تو 5 منٹ بعد, 10 منٹ بعد مغرب ہونی چاہیے. یہ کہاں سے ثابت کرنا ہے آپ نے؟ سب بدعات ہیں اور کوئی جواب نہیں ہے. ہے تو بات ذرا خراب سی, لیکن یہ جو نئے نئے مجتہدین ہیں نا ان کے لیے لطیفہ کہو خراب بات کہو, مگر بچوں بات سمجھو, اصل بات سمجھانا یا سمجھنا کیا مقصود ہے. اس پہ زور دیے چلا جا رہا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے پیشاب کیا تھا اور سب کو کرنا چاہیے. جتنے بھی تم مسلمان طلباء حدیث پہ عمل کر رہے ہو سب کیا کرو, نہیں تو زندگی میں ایک آدھ بار تو ضروری کر لو تاکہ حدیث پہ عمل ہو جائے. تو دعویٰ اس کا یہ تھا کہ فقہ حنفی گمراہی پر مبنی ہے اور حدیث میں اصل ہے, اور حدیث میں تو آیا ہے, یہ کون اس کا انکار کر سکتا ہے. لیکن وہ حدیث سے بڑھ کے اسے سنت قرار دے رہا تھا نا. اب سنتی کا تشابہ ہوتا ہے نا, مغرب دیر سے پڑھو 10 منٹ 5 منٹ اور فجر جلدی پڑھ لو, فرض کر لو, جو عورتوں کے لیے حکم ہے اب مردوں کو بھی اس پہ ڈال دو. ہم اسے جو بدعت قرار دے رہے ہیں تو اس نے کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کی حدیث کو سنت قرار دیا. تو واللہ عالم بچہ کوئی بہت ذہین تھا یا یہ کہ وہ کسی اور رنگ میں اس وقت تھا. ہاتھ کھڑا کیا ان کا, ہاں کہو, تو وہ تو زور دے رہے تھے کہ حدیث سنت ہے, حدیث سنت ہے, حدیثوں پہ عمل کرو. تو اس نے کہا کہ استاد جی یہ بھی فرما دیجئے کہ یہ کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کی جو سنت آپ فرما رہے ہیں کہ عمر بھر میں اس پہ عمل کر لیا جائے یا ہمیشہ کیا جائے, کیا عورتوں کے لیے بھی یہی حکم ہے؟ بالکل چپ ہو کے رہ گئے, بے اختیار انگلی منہ میں چلی گئی کہ یہ کون آگے سے مل گیا. تو اس لیے ہر سوراخ میں انگلی نہیں ڈالنی چاہیے، کبھی کبھی سانپ بھی اندر چھپا ہوا ہوتا ہے. تو اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرما دیا نا کہ لمن شاء، تم میں سے جو چاہے نفل پڑھ لے، سنت نہیں ہے، حدیث. اسی طرح کئی مثالیں اس کی مل جائیں گی، بس ایک آدھ مثال اور دے دیتے ہیں. حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نواسی حضرت امامہ رضی اللہ عنہ کو گود میں اٹھایا ہوا تھا. ایک بیان میں ہم نے نام میں غلطی کر دی بھائی، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا جب انتقال ہو رہا تھا تو انہوں نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو توجہ دلائی تھی کہ میرے بعد اگر شادی کرنی ہے تو آپ میری بہن زینب رضی اللہ عنہ کی بیٹی جو ہیں ان سے شادی کر لیجیے گا. تو امامہ رضی اللہ عنہ مراد تھی، ہم نے کوئی اور نام لے لیا تھا. اسی طرح ایک مرتبہ یہ بھی ہوا کہ بات کر لی تھی حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی ام المومنین حضرت رملہ رضی اللہ عنہ کے متعلق، تو ہم نے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کا نام لے لیا تھا. یہ سب سبقت لسانی ہے، اس کو ٹھیک کر لینا ہو جاتا ہے ایسے. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نواسی کے ساتھ تشریف لائے اور بچی کو حضرت امامہ رضی اللہ عنہ کو پوری نماز میں اٹھائے رکھا. جب سجدے کے لیے گھٹنے زمین پہ ٹیکتے تھے تو بیٹی کو نیچے بٹھا دیتے تھے، اور اگلی رکعت کے لیے جب کھڑے ہوتے تھے تو پھر ان کو گود میں لے لیتے. یہ شرف حاصل ہے حضرت زینب رضی اللہ عنہا کی بیٹی کو، کوئی اس میں ان کا شریک نہیں. سوچا جائے تو کیا گھر میں کوئی خاتون نہیں ہوں گی جو بچی کو اپنے پاس رکھ لیتی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کے واپس تشریف لے آتے؟ یہ صرف ایک مرتبہ ایسے ہوا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جان بوجھ کے ان کو ساتھ لائے بیٹی کو، نواسی کو، کہ دیکھو امت کو دکھانا تھا کہ بعض مرتبہ ایسے حالات پیش آ جاتے ہیں. آدمی کبھی ایسی جگہ پہ ہو جاتا ہے کہ بچوں کو بٹھا کر اگر نماز پڑھیں تو بچہ پھر ادھر ادھر ہو جائے گا، تمہاری نماز میں خلل پڑ جائے گا. تو بچی کو گود میں لے کے نماز پڑھ لیں، نماز قضا نہیں ہو سکتی، بچی کو اس طرح اٹھا کر نماز پڑھی جا سکتی ہے. گھر میں بھی حالات ہو جاتے ہیں، بچے ڈر جاتے ہیں کسی سے، خالہ آ گئی، پھوپھی آ گئی، اور بیٹی وہاں رہنا نہیں چاہتی، تو بچی کو گھر سے مسجد میں لے آئے وہ جو سمجھدار ہو. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمل کر کے کتنی بڑی سہولت دے دی کہ اگر کبھی کوئی بچوں کے ساتھ ایسی مشکل پیش آ جائے تو آ جاؤ مسجد میں ان کو لے کے نماز کے لیے، اور اس طرح سے نماز پڑھ لو، ہو جائے گی. یہ عمل حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا سہولت کے لیے تھا، سنت نہیں ہے، سنت اور چیز ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بالکل سنت اور حدیث الگ الگ ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے رعایت دے دی ہے. تو ایک تو وہ احادیث ہوئی جو منسوخ ہیں، دوسری وہ احادیث کا بیان کر دیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہیں، اور تیسری روایات جو ہیں وہ ہیں جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مصلحت کی خاطر بیان فرما دی. ایک آخری مثال دیں اس کی، پھر آگے چلتے ہیں. یہ حضرت وائل رضی اللہ عنہ ہیں، اور وائل جو تھے یمنی بادشاہ زادے تھے. حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جب انہیں حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو وہاں پہ متعین فرمایا تو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے وائل. تو وائل رضی اللہ عنہ بہت متاثر ہوئے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے اور مسلمان ہو گئے. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو ان کی صلاحیتوں پر اعتماد ہوا اور انہوں نے سوچا کہ اتنا بڑا شرف ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے۔ حضرت مجدد الفسانی سرندی رحمۃ اللہ لکھا ہے کہ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ کے متعلق لوگ کہتے ہیں کہ وہ اپنی والدہ کی خدمت میں مصروف تھے، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نہیں پہنچ سکے۔ حضرت مجدد رحمۃ اللہ فرمایا انہیں پتہ چل جاتا، ادراک ہو جاتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری، ان کے چہرہ مبارک کی زیارت کتنی بڑی چیز ہے، تو ہزار ماؤں کو قربان کر دیتے اور حضرت کی خدمت میں حاضر ہوتے، حضرت کی چہرہ مبارک کی زیارت کرتے علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ معاذ رضی اللہ عنہ سوچا کہ اگر وائل جائیں مدینہ منورہ اور زیارت کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو خوب پہچانتے تھے آدمی اور ان کی صلاحیتوں کو، تو بہت خوش ہوں گے۔ تو وائل سے کہا کہ مدینہ منورہ چلے جاؤ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو، انہیں دیکھو، جو اصل اس زمانے کا وقت کا شرف ہے اس کو نہ کھو دو، جاؤ۔ وہ بھی بڑی محبت سے، اتنی محبت تھی کہ جب مدینہ منورہ میں پہنچنے کے لیے اتنی مسافت رہ گئی جو تین دن میں طے ہونی تھی، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو کہا کہ معاذ نے وائل کو بھیجا ہے اور اب وہ دیکھو آ رہا ہے، وہ شہزادہ ہے وہاں کا۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آخر تیسرے دن مدینہ منورہ میں مسجد سے باہر نکل کر کھڑے ہو گئے، لوگوں نے کہا اللہ کے رسول، آپ نے فرمایا بس وہ آیا ہی چاہتا ہے۔ یہ سب غیب کی خبریں تھیں جو اللہ عالم نے دی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ آئے، ان کو لیا مسجد نبوی میں، اپنی چادر بچھا دی اور فرمایا وائل یہاں بیٹھی۔ 20 دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ آپ نے فرمایا میرے پیچھے پہلی صف میں اس جگہ کھڑا ہوا کریں آپ، تاکہ وائل جب یمن جائیں گے تو وہ سیکھ کے تو جائیں کہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے۔ تو وائل رضی اللہ عنہ کی جگہ بھی متعین ہو گئی۔ غالباً وائل کے علاوہ کوئی صحابی نہیں ہے جن کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیچھے کوئی جگہ مقرر فرما دی ہو۔ یہ فرمایا تھا کہ تم میں سے آخری 3 سال کی جو نمازیں تھیں، آخر پہ ارشاد فرمایا تھا کہ میرے پیچھے پہلی صف میں صرف وہ لوگ کھڑے ہوں جو ذرا سمجھدار ہیں، عقل مند ہیں، تاکہ وہ اس نماز کو سیکھیں اور آگے امت تک پہنچائیں۔ تو وائل رضی اللہ عنہ اس جگہ پہ کھڑے ہونے لگے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ کی آخری آیت پڑھی اور آمین کہی، اور آمین کے ساتھ اپنی آواز کو ذرا سا کھینچا اور اتنی آواز سے آمین کہی کہ پہلی صف والے یا حضرت وائل رضی اللہ عنہ سن لیں۔ اور وائل ہی کہتے ہیں کہ سمعتہ وانا خلفہ، میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑا تھا اور میں نے آپ کی آواز سنی، آپ نے فرمایا آمین۔ تو پہلی صف میں جو آواز پہنچی، اس سے اندازہ خود کر لو کہ کتنی زور سے کہی ہوگی۔ حنفیہ کہتے ہیں کہ بس اتنی سی بات تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تعلیم دی کہ آمین چھوڑ نہیں دینا، وہ بھی کہنا ہے۔ ہم حنفی بھی یہی کرتے ہیں، آمین کون چھوڑتا ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ اور آمین کو اتنا کھینچنا کہ الف کو، یہ قرآت جو پڑھے ہوئے ہیں وہ جانتے ہیں اس مسئلے کو، اتنا مد دینا کہ وہ آئینہ ختم ہو۔ یہ کس قرآت کے مطابق ہے بھیا؟ بس صرف ایک الف کے بقدر کھینچنا چاہیے۔ قرآت کی کتابیں پڑھ لیں، حضرت ثانوی نور اللہ برکتہ تک نے بھی یہ لکھا ہے، تک سے مراد امت پوری، پیچھے بھی۔ حضرت وائل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے پہلی صف میں سنی، اور ایک مرتبہ فرماتے ہیں ثلاثاً، 3 مرتبہ۔ تو 3 مرتبہ سے پھر کیا مراد ہے؟ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ آمین کہی؟ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ خوب سمجھے ہیں، حافظ فتح الباری میں لکھتے ہیں کہ 3 مرتبہ کا مطلب نہیں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بلغالین کے بعد 3 مرتبہ آمین کہتے تھے، بلکہ مراد یہ ہے کہ 3 نمازوں میں ایسی آمین میں نے سنی جو پہلی صف تک پہنچتی تھی، جہرن آمین کہی تھی، 20 دن ٹھہرے ہیں، تو 20 دن کی جہری نمازیں کتنی ہوتی ہیں بھیا؟ ہر دن میں 3 ہوتی ہیں نا، ہر دن میں 3 نمازیں ہوتی ہیں نا، مغرب، عشاء اور فجر. تو جہری نمازیں، وہ کہتے ہیں میں نے ان میں 3 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آمین بالجہر سنی ہے، اور رہے ہیں وہ 20 دن، تو 60 نمازیں ہونی چاہیے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے 3 مرتبہ سنی ہے، تو باقی دنوں کا کیا ہوا؟ اسی لیے پھر عرض کرتا ہوں کہ 20 دن رہے ہیں تو 60 جہری نمازیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑی ہیں. 60 جہری نمازوں میں وہ کہتے ہیں کہ 1 دن میں 3 مرتبہ جو ہوتی ہے وہ میں نے سنی ہے. تو صاف پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین بالجہر تعلیم کے لیے تھی. حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ شافعی آمین بالجہر کے قائل ہونے کے باوجود اس حدیث میں یہ لکھ گئے. اور پھر کتاب الاسماء جو دولابی کی ہے، حضرت وائل رضی اللہ عنہ کی روایت، وہاں دیکھو رحمہ اللہ، وہ کہتے ہیں ما ارا الا لیعلمنا، میرا خیال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 نمازوں میں جو 1 دن آمین اونچی آواز سے کہی تھی، تو آپ نے آمین مجھے سکھلانے کے لیے کہی تھی، مجھے سکھانا مقصود تھا. اب سمجھ آئی اس حدیث کی؟ یہاں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اونچی آواز سے آمین کہی، تو جواز ثابت ہوتا ہے، سنت ثابت نہیں ہوتی ہمارے حنفیہ کے نزدیک. تو اس لیے یہ ضروری ہے بچوں، یہ اس گفتگو کو جو آج کی ہے سمجھو، کہ حدیث کیا ہوتی ہے، ناسخ اور منسوخ کا علم کیا ہوتا ہے، کہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے، وہ احادیث ہیں، ہمیں اس میں بالکل دخل نہیں دینا، اور کہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حدیث بیان کی ہے اور کسی مصلحت کے ساتھ، جیسے وائل رضی اللہ عنہ کو سکھانا تھا مصلحت کے ساتھ. ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے کہا تھا، حنفی فقہا میں جد امجد ہیں رضی اللہ عنہ، کسی نے کہا تھا کہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اونچی آواز میں آمین کہی تھی، اور وائل رضی اللہ عنہ کی روایت میں آیت آتا ہے، اس پہ عمل ہونا چاہیے. تو ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کو بہت غصہ آیا اس کی اس بات پہ، اور انہوں نے فرمایا کہ وائل جو 20 دن رہے ہیں انہوں نے آمین بالجہر سن لی 3 مرتبہ، اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جو ہمیشہ ہی پیچھے کھڑے ہوتے رہے ہیں پہلی صف میں، انہوں نے اتنے سالوں میں کبھی نہیں سنی. اس لیے حدیث اور سنت الگ چیزیں ہیں بیٹے، اور ناسخ اور منسوخ کا علم فرض ہے حدیث شریف میں جان. اب آ جاؤ حدیث کی کتابوں میں، جیسے صحیح، سنن، موطا، مصنف، مستدرک، مستخرج، یہ سب چیزیں گزر چکی ہیں. اب آ جاؤ اجزاء پہ کہ اجزاء کس کو کہتے ہیں. 4 قسم کی کتابیں ہیں، مسند، موجم، اجزاء اور آثار. اب اس باب کو شروع کرتے ہیں، انشاءاللہ آئندہ کسی ایک قسم کو لے لیں گے.